أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشغل الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله رب العزت نے رمضان کے روزے جو فرض کیے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا مقصد کار فرما ہے روزہ. اگرچہ ترک طعام کا نام ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا، لیکن یہ ترک طعام و شراب مقصد یا غایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ رب العزت کا مقصد ہم سب کو متقی بنانا ہے. اس روزے کے تعلق سے، اس عظیم عبادت کے تعلق سے، یہ مقصد اگر حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی. کسی بندے کو اگر تقوی اور پرہیزگاری کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو یہ ایک عظیم نجاح اور سعادت ہے. علماء سلف میں سے کسی کا قول ہے: لو علمت ان اللہ قبل منی سجدۃ لتمنیت الموت. اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا، تو میں موت کی تمنا کروں گا. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے: انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العزت جن بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے وہ متقی ہوتے ہیں. متقین کے علاوہ کسی کی نیکی قبول نہیں کرتا. اس لیے تقویٰ کا حصول, اس مقصد کا حصول, یہ اصل رمضان المبارک کی غایت ہے. اس ماہ صیام کو اپنے لیے ایک تربیت گاہ بنا لو کہ جب یہ مہینہ گزرے تو ہم کندن بن چکے ہوں, گناہوں سے پاک صاف, اور یہ اصل تقویٰ ہے. دنیا اور آخرت کی برکات اور سعادتیں اسی تقویٰ پر قائم. متقین کی ایک عجیب شان, قیامت کے روز ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی, صرف اہل تقویٰ کی دوستیاں اور محبتیں باقی رہیں گی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اہل تقویٰ کی کیا شان ہے, ان کو قیامت کے دن رحمان کے سامنے پیش کیا جائے گا وفد کی صورت میں. وفد اس جماعت کو بولتے ہیں جو سوار ہو کر آئے, یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے سوار ہو کر. حدیثوں میں آتا ہے کہ بہترین گھوڑے, بہترین اونٹ جن کی یہ سواری کریں گے. یہ ایک منفرد شان, ورنہ بہت سے لوگ تو پیدل ہی ہوں گے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے پتہ نہیں انہوں نے کیا گناہ کر رکھے کہ وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے سر کے بل. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھلا وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا کہ ان النبی امشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشوا علی رؤوسہم. جس ذات نے ان کو پاؤں پر چلنے کی قدرت دے دی, وہ ذات قادر ہے کہ ان کو سر کے بل بھی چلا لے. کیسے ان کی معصیتیں ہوگی, کیسے گناہ ہوں گے, لیکن ان تمام لوگوں کے بیچ میں اہل تقویٰ کی شان آپ دیکھیں. یہ سواریوں پر سوار ہو کر پروردگار کے سامنے آئیں گے, حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گی. ان کے لیے ساری سعادت, بل نعم دار المتقین, متقین کا گھر بڑا عمدہ ہوگا. بل آخرت عند ربک للمتقین, تیرے پروردگار کے پاس آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ وہ جنت ہے, یہ وہ بہشت ہے کہ اس کی وراثت ہم اپنے ان بندوں کو دیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں. اولئک هم الوارثون, یہ وارث ہے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس, جنت فردوس کے وارث. جنت فردوس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن. اللہ سے جب بھی مانگو جنت فردوس مانگو, کیونکہ یہ جنت سب سے عمدہ ہے اور یہ جنت سب سے اونچی ہوگی. وفوقها عرش الرحمن, اسی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا. یہ اہل تقویٰ کی شان, اللہ کا پڑوس, اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا. اللہ رب العزت نے جنت کے وعدے متقین کے ساتھ کر رکھے. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. دوڑو اور لپو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور لمبائی کا کوئی تعین نہیں. اعدت للمتقین, یہ متقین کے لیے تیار کی گئی. والعاقبۃ للتقوی, آخرت کا انجام صرف تقوی کے لیے. یہ سارے وعدے اہل تقوی کے ساتھ, جنت کے وعدے, عمدہ انجام کے وعدے, جنت الفردوس کے وعدے, یہ مواقع موجود ہیں. رمضان کا مہینہ یہ حصول تقوی میں سب سے بڑا معاون, اس کے ایک ایک لحظے کو غنیمت جانے اور تقوی کو حاصل کرنے کے, تقوی کو تباہ لینے کے مواقع کی پوری جستجو کریں. یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ معصیتوں کو چھوڑ دینا, جہاں جنت کے سودے سامنے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے کیا؟ تاکہ ہمارا روزہ عند اللہ مقبول ہو جائے. یہ روزہ تمام شوائب سے پاک ہو جائے. یقیناً یہ مقام صبر کا مقام ہے, لیکن آپ غور کریں کہ سودا کتنا عمدہ اور کتنا اعلیٰ جو ہے وہ حاصل ہوگا. اللہ ان صراط اللہ خالیہ, اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. اللہ ان صراط اللہ جنت, اللہ کا سودا جنت. لموضع صوت فی الدنیا, لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. فرمایا کہ جنت کی قیمت اگر معلوم کرنا چاہو تو اس بات سے اندازہ کر لو کہ ایک شخص پوری زمین کا مالک بنتا ہے, زمین کی دولتوں کا, زمین کے خزانوں کا, جو خزانے اوپر ہیں ان کا, جو نیچے ہیں ان کا, برہ بحر کا مالک بن جائے اور بیٹھے بیٹھے پوری زمین کا سودا کر دے. کتنی بڑی پراپرٹی ہے, کتنی دولت حاصل ہوگی, کتنا مال حاصل ہوگا. اس زمین میں ایسے بھی ٹکڑے موجود ہیں جہاں انچوں کے حساب سے زمین کے سودے ہوتے ہیں. فرمایا کہ سب کچھ بیچ دے, زمین کی سروتیں بیچ دے, زمین کی دولتیں بیچ دے, اور سب کچھ بیچ کر جو قیمت حاصل ہوگی اس قیمت سے جنت کے ایک بارش ٹکڑے کا سودا نہیں کر سکتا, ایک بارش ٹکڑا خرید نہیں سکتا. اور اللہ رب العزت نے اس جنت کو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے صرف اس تقوی کی احساس کو. جیسے خریدنے جاؤ تو پوری زمین کی ملکیتیں فروخت کر کے ایک بارش ٹکڑا حاصل نہیں کر سکتے, لیکن اگر عمل صالح کر لو, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو تو اللہ کے وعدے موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کو بہشتوں کا وارث کر دیں. اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نعمت, آیت فیھا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اس جنت میں ہم نے وہ سامان تیار کر رکھے جو نہ کسی کان نے سنے, نہ کسی آنکھ نے دیکھے, اور نہ کسی دل میں ان کا تصور ہو سکتا. کائنات کے تصورات سے بڑھ کر اس جنت کے اندر نعمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یؤتى بأشقى أهل الأرض یوم القیامة. قیامت کا دن ہوگا پوری اس کائنات میں جو سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا, قلاش اور مسکین انسان ہوگا, جس کی پوری زندگی دکھوں میں گزری, مشاکل میں گزری, اور کبھی اس نے عیش اور راحت کا کوئی لحظہ نہ دیکھا ہوگا. تصور کیجئے وہ انسان کیسا ہو. اشقا اہل الارض, جب سے کائنات قائم ہے قیامت کی آخری دیواروں تک, جو سب سے بڑا شقی ہوگا, بدبخت ہوگا, مشاکل میں گھرا ہوا انسان ہوگا, اسے لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا اسے جنت کی جھلک دکھائی دے. چنانچہ جنت کا ایک منظر وہ دور سے دیکھے گا, فرشتے پوچھیں گے ہل بختہ من بوس ان قطو, کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف چکھی, کوئی مصیبت دیکھی, کسی مشکل کا سامنا کیا, کہے گا کہ ماں دکھ تو لمبو سی کتو نہیں, میں تو تکلیف نامی کسی چیز کو جانتا ہی نہیں. جنت کا ایک منظر دیکھے گا, دنیا کے سارے دکھ بھول گئے. ایسا اللہ کا گھر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ, جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام پائے گا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے, لیکن جنت کا سب سے ادنا انسان اسے تو کیا دے گا؟ ادنا اہل جنت, سب سے ادنا انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکالیں گے, یخرج من النار من لم یعمل خیرا قط, بالآخر جہنم سے اس شخص کو بھی نکال دیا جائے گا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی, لیکن کلمہ پڑا ہوگا, شرک نہیں کیا ہوگا, توحید کی برکت سے بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ جہنم سے نکلے گا تو اپنے طور پر یہ سوچے گا, اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی صرف جہنم سے نکلنے میں, ابھی جنت نہیں دیکھی, صرف جہنم سے نکلے گا اور کہے گا کہ آیت علی اللہ مالم جو سے آدم من خلق ہی, اللہ رب العزت نے مجھے وہ نعمت دے دی جو اپنی پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی. صرف جہنم سے خروج, حدیث میں آتا ہے کہ یہ جل جل کے کوئلہ بن چکا ہو, کوئلہ بن چکا ہوگا, کیسا اللہ کا عذاب. اور جب جہنم سے نکلے گا باہر کی دنیا میں ایک سانس لے گا, اپنے طور پر وہ یہ کہے گا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت مجھے دی ہے اولین و آخرین نے وہ نعمت کسی انسان کو نہیں دی, میں سب سے اچھے حال میں. اور بالآخر حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا ایک درخت باہر نکلے گا, نمودار ہوگا. اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے. اللہ فرمائے گا کہ اگر میں پہنچا دوں تو کہ اور چیز تو نہیں مانو گے؟ کہا کہ نہیں, بس اس درخت کا قرب مجھے حاصل ہو جائے. اللہ پہنچا دے گا, قریب پہنچے گا جنت کے دروازے کے پاس, جنت کا منظر دیکھے گا, کہے گا کہ یا اللہ اندر تھوڑا سا داخلہ عطا فرما دے. اللہ فرمائے گا ابن آدم بالآخر اپنے وعدے کو تم نے توڑ دیا, کہے گا کہ یا اللہ یہ تیری نعمت ہے, یہ تیرا گھر, اس میں داخل ہونے کو کس کا جی نہیں چاہتا, بس تھوڑا سا اندر کا داخلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اندر داخلہ عطا فرما دے گا اور کہے گا کہ بندے تو تمنا کر تجھے کیا چاہیے, کیونکہ بندہ یہ کہے گا کہ میں سب سے آخر میں جا رہا ہوں, جو مجھ سے پہلے گئے وہ جنتوں اور تمام باغات کے مالک بن چکے ہوں گے, میرے لیے کیا بچے گا؟ اللہ فرمائے گا تم تمنا کرو, اگر میں تمہیں زمین کے کسی بہت بڑے بادشاہ کی دولت کے برابر اور اس کی زمین کے برابر جنت کو ٹکڑا دے دوں تو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی نعمت, اتنی عظیم دولت, یہ مجھے اکیلے کو مل جائے گی. اللہ فرمائے گا یہ دولت کیا ہے؟ پوری زمین اور زمین کے دس گنا برابر اور زمین جنت کی تمہیں عطا فرمائے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ ادنا آخر جنت. یہ جنت میں سب سے کم تر انسان ہوگا جس کا حصہ سب سے کم تر ہوگا. اللہ رب العزت نے ان جنتوں کا وارث کرنا ہے متقین کو. تقویٰ اس کی قیمت ہے, تقویٰ اس جنت کا مول ہے. چنانچہ آئے ہم تقویٰ کے مول سے اپنے آپ کو منور کریں. اللہ کے بندو جنت کا سودا ہو, جب بات جنت کی ہو تو ہر چیز فراموش کر دینی چاہیے. یہ دنیا کی خواہشات, دنیا کی شہوات, دنیا کی لذتیں, شیطان کے بہکالے, ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں, فراموش کر دیں اور تقویٰ کا نور ایسا پیدا کریں کہ جنت کے حصول کا سفر شروع ہو جائے. اللہ رب العزت نے اپنی یہ عظیم ترین اور قیمتی ترین نعمت اور دولت اس تقویٰ کی اساس پر عطا کرنے کا وعدہ کیا. وعدے موجود ہیں, من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ اور کون کر سکتا ہے؟ وعدے موجود ہیں, سچے وعدے, تینوں صرف تقویٰ, اور تقویٰ کے حصول کے لیے یہ ماہ سیام موجود ہے, اس کا حق ادا کریں, اپنے آپ کو ان تمام شوائب سے بچائیں جو بندے کے روزے کو فاسد کر دیتے ہیں. زبان تو بچائیں, آنکھوں کو محفوظ رکھیں, کانوں کو محفوظ رکھیں, غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے, بلکہ یہ گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب قبر میں بھی ہو جائے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر دو قبروں کے پاس سے گزرے, فرمایا کہ ان ہمارا یہ عزبان ہماری عزبان ہی قبیل, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اور ان کے عذاب کا سبب تو بڑا گناہ نہیں, گناہ بھی چھوٹے ہیں, وہ کبائر میں سے, لیکن اتنا معمولی گناہ ہے, اتنا آسان کہ بچنا بڑا آسان. اما عہد ہوا فقال وایسن من البول, ان میں سے ایک شخص استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا, وہ اما الاخر فقال یمشی بالنمیمہ, اور دوسرا انسان چغلخور تھا, نمیمہ کرنے والا, غیبت کرنے والا, تو یہ گناہ عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے. جھوٹ بولنا یہ عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے, اس میں آپ کے خواب کا واقعہ مذکور ہے. انبیاء کی خواب سچی ہوتی, کہ جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے, مجھے خواب میں اٹھایا اور ساتھ چلنے کو کہا, میں ساتھ چل پڑا, مختلف مناظر دیکھے, مختلف قوموں کو دیکھا, مختلف لوگوں کو دیکھا, ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص سیدھا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ایک انسان کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں لوہے کا کنڈا ہے, اور اس لوہے کے نوکدار کنڈے کو کبھی اس کے منہ میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا, کبھی اس کی ناک میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا, کبھی اس کی آنکھ میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا, بائیں طرف بائیں طرف اس عمل سے فارغ ہوتا تو اس کا چہرہ دوبارہ صحیح بن جاتا اور پھر وہ وہی عمل شروع کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ عذاب برقرار رہے گا, یہ عذاب ملتا رہے گا, اور یہ شخص چیختا چلاتا رہے گا. میں نے کہا کہ سبحان اللہ, معظم کو ہوں, اس کا کیا گناہ ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ کان یقدم من بیتہ, یہ شخص صبح کو اپنے گھر سے نکلتا, یکذب الکذبہ تبلغ الافاق, جھوٹ بولنا شروع کرتا, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جھوٹی کہانیاں, جھوٹے قصے, جھوٹے واقعات, جھوٹی خبریں, جھوٹ بولنا شروع کرتا, اور اس کی یہ کوشش ہوتی کہ تبلغ الافاق, اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے, اس کی خوب شہرت ہو اس جھوٹ کی بنیاد پر. اسے معلوم تھا یہ باتیں جھوٹی ہیں, یہ خبریں جھوٹی ہیں, لیکن بیان کرتا کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس, اپنے ظاہری مقام کو بڑھانے کے لیے, اور کوشش کرتا کہ اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. فرمایا کہ آج یہ پکڑا گیا, سارے اعمال برباد ہو گئے, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ عذاب اس پر برقرار رہے گا. تو دیکھیں کتنے شدید ہیں. تو کیوں نہ ہم تقویٰ کے نور سے اپنے آپ کو منور کریں. یہ تقویٰ جنت کی قیمت ہے. اللہ رب العزت نے تقویٰ کے احساس پر جنت عطا فرمانے کا وعدہ کر لیا, تو جنت کے خریدار بن جائے, جنت کے سوداگر بن جائے. میرے دوست اور بھائیوں, جب بات جنت کی ہو تو ہر چیز خراموش کر دینی چاہیے. صحابہ کرام کی سیرتوں میں اور نیک لوگوں کی سیرتوں میں ہمارے لیے بڑے نمونے, وہ جنت کے سچے گلوکار تھے. ان کی زندگی آپ دیکھیں, جہاں جنت کی بات آ جاتی ان کے کیا جذبات ہوتے, کتنے وہ مخلص ہوتے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان 70,000 افراد کا ذکر کیا جنہوں نے بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل ہونے, جنت کی بات چلنے کی, بلا حساب جائیں گے بلا عذاب جائیں گے, یہ بات سن کر صحابہ کرام ان کے جذبات بڑے اجاگر ہوئے. اللہ کے پیغمبر یہ بات بیان کر کے گھر چلے گئے, اور صحابہ گفتگو کرنے لگے, یہ افراد کون ہو سکتے ہیں؟
کسی نے کہا شاید یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہو، کسی نے کہا کہ نہیں صحابی تو پہلے شرک اور کفر میں مبتلا تھے، ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں بڑے دوسرے اسلام جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور شروع سے آخر تک اسلام اور توحید پر قائم رہے۔ اللہ کے پیغمبر آ گئے، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ 70,000 افراد کون ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو خاص طبقہ نہیں ہے اور کسی خاص زمانے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ دین وائی استر خون رائے تو تیرون ملائک تو ہوں وہ عالت میں توقع لو، نہ تو وہ استرفا کرتے ہیں کسی کے پاس جانا دم دھارے کے لیے، جا رہے دم دھارا کروانے کے لیے، تو کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، پانی کی بوتلیں ہاتھ میں دم دھارا کرانے جا رہے، فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کرتے، ان کا اللہ پر ایسا توقع لو، اور دم لے تو بہتر یہ ہے کہ خود بڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر، بچہ بیمار ہے تو آپ سے زیادہ مخلص کے لیے کون ہوگا؟ وہ شخص تو نہیں ہوگا جو پیسے لے کر دم کرتا، جس کی فیسیں ہوتی اس کے دل میں کیا اخلاص ہوگا؟ جو اخلاص ایک باپ کے دل میں ہے اور ایک ماں کے دل میں ہے، وہ اخلاص کسی اور کے دل میں کیا ہوگا؟ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، یہ دین اسلام کی غیرت ہے، غیرت توحید۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہو، انسان خود مریض ہو اور کسی درگاہ کا قصد کر لے، کسی حضرت کا قصد کر لے، کسی پیر کا کہ فلاں کے پاس جا کے دم کراؤں گا تو شفا ملے گی، جب تک وہاں پہنچ نہیں جائے گا دل میں اللہ کا تصور نہیں ہوگا، اللہ کا خیال نہیں ہوگا، بلکہ اس درگاہ کا ہوگا، اس حضرت کا ہوگا، اس پیر کا ہوگا۔ اور یہ بات غیرت توحید کے مناسب، ایسے وہ عقیدے کے پہاڑ اور توحید کے ٹھوس پہاڑ ہوں گے کہ رائے ترخون وہ استرفا نہیں کریں گے، رائے تطیرون تطیر نہیں کریں گے، تطیر پرندوں سے فال لینا ہر کس نے، وہ جانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ خیر و شر کا مرکز صرف اللہ ہے، خیر ہو یا شر ہو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے امر سے آتی ہے، کہ کسی پرندے سے نہیں آتی، کسی جانور سے نہیں آتی، وہ کسی فال کے قائل نہیں۔ اور پھر رائے تو وہ آگ سے علاج نہیں کرتے، وہ اعلیٰ رب میں توکل ہوں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے۔ فرمایا کہ جن لوگوں میں 4 خوبیاں آ گئے، انہوں نے بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بیان فرمائی، ایک صحابی عکاشہ بن میسن یہ جنت کی طلب کے بعد جنت کی چل رہی، عکاشہ نے کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس جماعت میں شامل کرے، یہ جنت کی طلب اور جنت کی طلب کہ اللہ مجھے بھی اس جماعت میں شامل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منہم، عکاشہ تم انہیں میں سے، اس جماعت میں تم داخل ہو چکے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، اللہ نے بشارت دے دی کہ عکاشہ کو بتا دو تم انہیں میں سے۔ یہ جنت کی طلب ہے، جنت کی بات ہو تو ایسی طلب ہونی چاہیے، بشارت مل گئی۔ ایک شخص اور کھڑا ہوا، میرے لیے بھی دعا کر دے، فرمایا کہ سبق ادب ہے عکاشہ، نہیں عکاشہ سبق لے گیا، مانا یہ کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے عکاشہ کے سب سے پہلے دعا کرانا اور سب سے پہلے اس طلب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت طلب افلاس اور طلب اور رغبت عکاشہ کے دل کے زیادہ، اس طرف کو بیدار رکھو، جنت کی بات ہو تو اس کے حصول کے جو طریقہ سامنے آ جائے بغیر پرواہ کیے اس کو اپنا لو، اسے حاصل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا من یظلم لی واحدا اظلمہ الجنہ، کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا، مجھ سے ایک وعدہ کر لو میں جنت کی گارنٹی دیتا۔ اتفاق ایسا کہ روزانہ لفاری سامنے بیٹھے، فوراً ہاتھ کھڑا کر لی، یہ پوچھے بغیر کہ وہ ضمانت کیا ہے، اس کی مجھ میں طاقت ہے یا نہیں، جان کی قربانی چاہیے، مال کی قربانی چاہیے، اولاد کی قربانی چاہیے، مجھ میں طاقت بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، بغیر سوچے بغیر سمجھے اللہ کے پیغمبر کی بات سنی، ہاتھ کھڑا کر لیا کہ میں تیار ہوں جو چاہے زمانت، جنت کا سودا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسألوا الناس شيئا، لوگوں سے سوال نہ کرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ سے مانگنا. وإذا سألت فاسأل الله، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. فرمایا کہ اس بات کی ضمانت دے دو، اس بات پر قائم رہو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. دیکھیں کہ جنت کے سچے طلب کا عطا صاحب نہیں، ایک بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوں، اچانک فرمانے لگے اللہ عری کا من اہل جنت، میں تمہیں بتاؤں دکھاؤں ایک عورت جو جنتی ہے، ایک جنتی عورت کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ میں بڑا حیران ہوں، تابعین کا دور آج بھی اس زمین کی پشت پر چلتا پھرتا کوئی ایسا انسان ہے جو جنتی؟ میں بڑا مشتاق ہوا کہ وہ کون عورت ہے. تو اتفاق سے ایک سیاہ خان عورت وہاں پہ گزر رہی تھی، پوری عورت مجھے جنون کے اندر تباہی، مرغی کے دورے پڑتے، بڑی پریشانی، خود بھی پریشان، لوگ بھی پریشان، کوئی مجھ سے رشتہ نہیں کرتا، کوئی معاملہ نہیں کرتا، میں پاس نہیں بیٹھتا. جنون کے بس کی بنا پر مرغی کے دورے پڑتے، بیگانہ ہو جاتے، بڑی تکلیف ہے، بڑی مشکل. آپ دعا کریں کہ اللہ میری اس تکلیف کو ٹال دے، اس مرض کو اللہ تعالیٰ شفا میں تبدیل کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، فرمایا کہ ان شے سے صبر کی، ان شے سے دعوے کو لگے بلّہ یشی تھے، وہ ان شے کی صبر تھی بلا کی چند. اگر تم چاہو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہیں اللہ تعالیٰ صحت کامیاب دے دے گا، لیکن اگر چاہو تو صبر کر لو، اور اگر صبر کر لو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. موضوع بدل گیا کہ بات صرف شفا کی تھی، دنیا کی چند ہوگا، یہاں تو جنت کے سوتے چل نکلے. اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس مرض کو برداشت کر لوں، کوئی معاملہ کرے یا نہ کرے، رشتہ آئے یا نہ آئے، دنیا کے لوگ ساتھ دے یا نہ دے، یہ دنیا کی چند زندگی اور یہ مشکل قابل برداشت ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے، کہا کہ میں صبر کر لوں. کیونکہ آج تابعین کا دور ہے، کتنا اس نے صبر کیا ہوگا، کتنی طویل اس کی عمر. اللہ کے پیغمبر نے چلتے چلتے یہ کہا کہ انی اتکشف، بعض اوقات دورہ پڑتا ہے، لباس میرا اتر جاتا ہے، بہت آ جاتی ہوں، کتنا شدید دورہ ہوتا. دعا کریں کہ اللہ میرے صدر کو بچا لے، مجھے گرہنگی سے بچا لے. اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس کا صدر محفوظ رکھے. تو آج پوری زندگی اس تکلیف کو برداشت کیا، صبر کیا، کیونکہ جنت کے وعدے آ چکے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے جنت کی گارنٹی دے دی. یہ ہے مشتاقان جنت، کسی تکلیف کی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ جان کی قربانی تک. بدر کا میدان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ پورے دنیا جنت ہوں، ارض و سماوات و ارض، کھڑے ہو جاؤ سب کو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، سب کو اس کی طرف دوڑو. صحابہ نے یہ بات سنی، ایک صحابی کچھ دور تھا، عمیر بن حمام اس کا نام، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جنت اتنی قریب آ چکی، اتنی قریب ہے جنت، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من یقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ادخلہ اللہ الجنہ. آج جو شخص شہادت کی موت پائے گا، اس طرح کی وہ صبر کرنے والا ہو، اللہ سے اجر لینے والا ہو، ریاکار نہ ہو، ہر زخم سینے پر کھائے اور پشت پر کوئی زخم نہ کھائے، اس کو اللہ جنت دے دے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اس قدر قریب آ چکی کہ ہمارے اور جنت کے درمیان صرف یہ موت ہائے نا، یہ زندگی ہائے نا، شہادت کی موت ملے اور ہم سیدھے جنت میں پہنچے، اس قدر قریب آ چکی. اللہ اکبر، یہ مشتاقان جنت، کیا حرص تھی، کیا طلب تھی. جھوڑی میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں ایک طرف ڈال دی اور صرف سات کھجوریں لے لی، کہ یہ کھا کر کچھ بدن میں طاقت پیدا کرتا ہوں اور کفار کے سامنے ڈٹ جاتا ہوں, لڑتا ہوں, جہاد کرتا ہوں. چنانچہ حدیث میں ہے کہ تین کھجوریں کھائیں, تین کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اپنی چار باقی کھجوروں سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بھی کھانے بیٹھ جاؤں تو تطور حیات زندگی لمبی ہو جائے گی. میں تو چار کھجوریں کھانا بھی اس زندگی کو بہت اور طویل سمجھتا ہوں, مجھے تو فائدہ کرنا چاہیے. چاہتے وہ چار کھجوریں بھی پھینک دی, ایک طرف ڈال دی, میدان میں کود گیا, کفار کے سامنے ڈٹ گیا, لڑتا رہا اور سینے پر زخم کھاتے کھاتے شہید ہو. مشتاق علی جن جنت کی بات آ گئے تو کوئی صبر نہیں, فوراً جب خیر چاہیے. ایک یتیم بچہ, اس کا ایک باغ تھا اور اس کے باغ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کا باغ تھا اور درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا, کوئی دیوار نہیں تھی. اس کو اللہ نے مسائل دیے, اس نے سوچا کہ اپنے باغ اور اس انصاری کے باغ کے درمیان ایک دیوار بنا لوں تاکہ باغ الگ ہو جائے. دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی, اب سیدھی دیوار کے راستے میں کھجور آ گئی, ایک درخت آ گیا. وہ درخت اس یتیم کا نہیں تھا, اس انصاری صحابی کا تھا. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم یہ درخت مجھے دے دو تاکہ یہ دیوار سیدھی بن جائے, اگر دیوار سیدھی بنے گی تو درخت وہ میرے باغ میں آ جائے گا, اور اگر دیوار اس درخت کو نکال دوں تو دیوار سیدھی نہیں بن سکتی. وہ درخت مجھے دے دو. اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ دیکھ دو. کہا کہ نہیں. اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا کہ آپ اسے کھانے سے کہیں. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ بات ٹھیک ہے. انصاری کو بنایا اور کہا کہ یہ درخت اپنے بھائی کو دے دو. اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ دے دو, میں تمہیں جنت کے درخت کی ضمانت دیتا. لیکن وہ اپنے آپ کو تیار نہ کر سکا. ایک صحابی ثابت ابن طلحہ ابو طلحہ اس کی قیمت وہ اس بات کو سن رہے. اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ اگر یہ انصاری کا درخت میں کسی طریقے سے خرید لوں اور اس شخص کو دے دوں, اس یتیم بچے کو دے دوں, تو کیا میں یہ کروں کی ضمانت؟ جنت کا وعدہ میرے لیے بھی ہے. فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی ہے. چنانچہ اس انصاری کے پاس چلا گیا. ابو طلحہ کا ایک باغ تھا, بہت بڑا باغ. اس سے جا کر کہا میرے باغ کو تم جانتے ہو؟ کہا کوئی کون نہیں جانتا. بڑے بڑے تاجر تمہارے باغ کے حریص ہیں اور تمہارے باغ کا سودا کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ اگر یہ سارا باغ تمہیں دے دوں اور وہ درخت جو تین بچہ چاہ رہے وہ تم سے خرید لوں, کہ یہ سودا مجھ سے کر لوں گے؟ بڑا حیران ہوا کہ کہاں یہ درخت اور کہاں اس کا باغ. اس باغ میں 600 درخت تھے کھجوروں, 600 درخت دے دیے, سودا کر لیا, باغ اس کو حوالے کر دیا اور وہ ایک درخت خرید لیا. اور آ کے اللہ کے چکر سے کہا میں سودا چل چکا ہوں, کیا میرے لیے جنت کا درخت بن چکا؟ رسول اللہ سے بنایا کہ ہاں بن چکا, اللہ نے تیار کر دیا. چنانچہ وہ باغ اس کو درخت اس کے تین بچے کے حوالے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم ایک کی معلت جب تخبار ہوں جنت. اس وقت میں جنت کو سامنے دیکھ رہا ہوں اور ایک درخت مجھے دکھائی دے رہا ہے, کھجور کے درخت. اس میں بڑے پھلوں کے خوشی ہیں, کھجوروں کے خوشی ہیں. ان تمام خوشیوں پر ابو طلحہ کا نام لکھا ہوا. ساتھ تھے جنت کے سوداگر, جنت کے طرفدار. 600 درخت دے دیے, ایک درخت خرید لیا تاکہ اللہ تعالیٰ میں جنت کا درخت مل. اور بی بچے بھی ایسے, اپنے باپ کی طرف گیا, اس کا گھر بھی باپ کے اندر تھا اور باہر سے آواز بھی باپ کے اندر نہیں. تھوڑا سا حوصلہ بھی نکلا کہ اپنی پور کائنات بیچ دی, بچے کہاں رہیں گے, بیوی کیا بات کرے گی؟ حوصلہ بھی نہیں بنا. باہر سے آواز دی کیا امت دہدا اخری من حدیقہ, امت دہدا بچوں کو لے کر باپ سے باہر آ. وہ باہر آ گئے, کیا معاملہ؟ کہا کہ یہ باپ فروخت کر چکا. پوچھا کتنی قیمت کے عوض؟ کہا کہ جنت کے درخت کے عوض. دنیا نے مبارکباد دی. وہ نکلتے ہی کھجوریں اپنے بیٹے کی جیب میں لائی تھی, اپنے بیٹے کی جیب خالی کر دی کہ بیٹا اب یہ کھجوریں ہماری نہیں, یہ کھجوریں اللہ کی امانت ہیں. وہ بھی باپ نے واپس پھینک دی, واپس کر دی اور خالی ہاتھ باہر. جنت کے سچے طرفدار, حقیقی طرفدار. یہ صحابہ کرام کی سیر سے, ان کی سیرتوں کا اعزاز کہ جنت کی طلب میں کس قدر مخلص تھے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں ہر چیز قربان کر کے یہ سودا کرنا, کیونکہ تقویٰ پر یہ سارے وعدے ہیں. دنیا کے وعدے, آخرت کے وعدے, جنت کے وعدے, بہتر انجام کے وعدے, جنت کے باہات کے وعدے یہ سب تقوی پر کھائیں اور تقوی کے حصول کے مواقع موجود. یہ روزے ماہ سیام یہ تقوی کے لیے بہترین تربیت کا ہے. کیونکہ سودا ہمارے سامنے, اب ہم اپنی تربیت کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں اور تقوی کے نور سے اپنے آپ کو منور کریں. تقوی پیدا ہوتا ہے عقیدے سے, تقوی پیدا ہوتا ہے توحید سے, تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ, اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار میں ہوں. تو اللہ کے پیغمبر متقی کیسے بن گئے, سب سے بڑے پرہیزگار کیسے بن گئے؟ اسی دین پر چل کے جو دین آپ نے پیش کیا. چنانچہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں گے تو تقوی حاصل کر سکیں گے. اگر ہمارا راستہ اللہ کے پیغمبر کے راستے سے جدا ہو گیا تو تقوی نہیں آ سکتا. اگر ہم برادری اپنے استادوں, اپنے مشائخ, اپنے اماموں کے پیروکار بن جائیں اور انسانوں کے پیچھے لگ جائیں, کوئی برادری کے پیچھے نہیں بندے ہوئے, کوئی ماں باپ کے پیچھے نہیں بندے ہوئے, کوئی کسی امام کے متعلق, کوئی کسی شیخ اور پیر کا پیروکار نہیں. فرمایا کہ انی اتقاکم للہ, اس کائنات میں سب سے بڑا متقی میں ہوں. لہذا اس وقت تک تقوی نہیں آ سکتا جب تک اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کی سنت ایک ہے, تقوی کا راستہ ایک ہے, کوئی دو تین چار راستے نہیں. اس راہ پر چلو تو بھی تقوی آ جائے گا, اس راہ پر اختیار کرو تو بھی تقوی آ جائے گا, نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, صِرَاطِ مُسْتَقِيم یہی ایک خط ہے, ایک لائن ہے. جب تک اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہیں ہوگی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. تو تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ توحید, ٹھوس عقیدہ, پختہ عقیدہ. تقوی کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کی اتباع, اللہ کے پیغمبر کی پیروی, گناہوں سے گریز, گناہوں سے اعتراض, سچی توبہ. اگر گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہو سچی توبہ کرنی چاہیے. یہ تقوی کے حصول کے وہ امکانیات ہیں, وہ مواقع ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرما دیے. قرآن پاک میں ہے, احادیث میں ہے. جب راستہ ایک ہی کامیابی کا تو آئے اللہ سے تعلق جوڑ لے. تقوی کی احساس, تقوی کی احساس, یہ معصیت ہے, یہ گناہ جن کا ہم انتخاب کرتے ان تمام چیزوں سے باز آ جائے. تقوی کے لیے عقیدہ, اللہ کے پیغمبر کی اتباع, زبان کی حفاظت, سنت کی پیروی, سنت کی پیروی ایک بڑا ضروری امر ہے. اس کے بغیر تقوی کا کوئی امکان نہیں اور تقوی کے حصول کا کوئی امکان نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے آج کے دور کے لیے اپنے سنت کی اہمیت کو بیان کیا کہ فتنوں کا دور, فسادات کا دور, اختلافات کا دور, تحزبات کا دور, انتشار ہی انتشار. فرمایا کہ اس دور میں جو شخص میری سنت کے ساتھ متمسک ہو جائے, سنت کو تھام لے, اللہ رب العزت اس ایک شخص کو 50 انسانوں کے برابر ثواب دے. صحابہ نے پوچھا من لا منہم, تو 50 ہم نے دیا ان میں سے. فرمایا کہ بل منکم, تم میں سے. تو آج کے دور میں تو سنت کا اتباع, بالفاظ دیگر مسئلے کا حدیث کا اتباع اور مسئلے کا حدیث کو اپنانا, یہ ایک شخص کا اجر 50 انسانوں کے برابر. یہ تقوی کے مواقع, سنت کی پیروی, اللہ کے پیغمبر کی اتباع, اور پھر قسم حلال, قسم حلال, حلال روزی, طیب مال, یہ کامیابی اور تقوی کا لازمی عنصر. یحیی بن معین ایک بڑے امام گزرے, کبھی کبھی یہ اشعار سنا کرتے تھے کہ اللہ کا من حل ہو حرام ہو, تم نے جب کافی قدر آسان ہو, لئی سب تقیل مستقل میں الہی حتی یقوم طعام ہو و شراب ہو و یقوم ما یحیی یکسب کف ہو و یقوم حسن ہو سے کلام ہو. مال چلا جائے گا, حلال کا ہو یا حرام کا, ختم ہو جائے گا, اس مال کے لیے بقا نہیں. فرماتے ہیں کہ متقی وہ نہیں جو اللہ سے ڈرنے کے صرف دعوے کرے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, نہیں. متقی وہ ہے جو تین بتاؤں ہوں میں شراب ہوں جس کا کھانا بھی میں حلال کا ہو, روزی حلال کی ہو, اس کا قسم قسم و طیب ہو. فرمایا کہ وہ متقی جو اس کے پاس مال ہے وہ بھی حلال کا ہو, جو وہ خرچ کرے وہ بھی حلال کا ہو, اور دوسری چیز یہ میں یقین کہ حسن حدیث سے کلام ہوں, اس کی گفتار اچھی ہو, غیبت نہ ہو, بہت بھاری نہ ہو, قول زور نہ ہو, زبان کی حفاظت کرے, اچھی بات کہے, اچھی بات سنے. فرمایا کہ وہ متقی. تو ان تمام چیزوں کی جو تقوی کی بنیادیں ہیں سمجھنا اور ان کو اپنانا اور خاص پر آپ اس ماہ سیام میں ان کی تکمیل کرنا کس قدر ضروری؟ تو یہ روزے بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہے؟ یہ ٹھیک ہے رونے کی تکلیف میں چیز داخل ہے, لیکن یہ مقصد نہیں ہے, غایت نہیں. مقصد جو ہے مجھے اللہ کا پتہ ہو تاکہ میں پرہیزگار بنوں. اور یاد رکھو اگر یہ مقصد پورا نہ ہو سکے, مقصد کی تکمیل اگر نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ رمضان ہمارے لیے تکلیف اور عذاب کا باعث بن جائے. جائے کی رحمتیں اور برکتیں ہیں, وہاں اگر مقصدیت کو حاصل نہ کر پائے پھر اللہ کا عذاب من ہونے میں ہو فقط ہو خیر کل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جو شخص رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم کر دیا جائے وہ ہر خیر سے محروم. اگر تم رمضان سے استفادہ نہیں کر سکے تو پھر تم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے. قدم قدم پر رحمتیں برکتیں, قدم قدم ان والے سارے ان بہتر دعوت مستجاب. روزے دار انسان کے لیے ہر افطار کے وقت دعوت مستجاب ہے. اللہ نے اختیار دے رکھا, تم دعا کرو میں قبول کروں. ہر افطار کے اللہ دعائیں قبول کر, گناہوں کو بخشوا لو, گناہوں کو بخشوا لو, جنت کو سبب کر لو. مواقع موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکلے, تحقیق کے لیے اٹھے, گھر سے باہر نکلے, ایک صحابی کو اپنے دروازے کی چوکٹ پر بیٹھا ہوا پایا. اس کا نام تھا ربیع. پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیسے؟ کہا کہ میرے تو یہی رات گزار کر, یہی دیکھ کر آ کر رات. فرمایا کیوں؟ کہا کہ یہ سوچ کر کہ اللہ کے پیغمبر کو رات کو کبھی کی ضرورت پڑ سکتی, وضو کی, طوائے حاجت کی. رات کو باہر نکلے اور کوئی آپ کا خادم نہ ہو, آپ پریشان ہو جائیں, لہذا یہ سوچ کر میں رات نہیں گزار. ابو کا پانی کے پاس تھا, نبی اسلام کو قبول آیا, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سال طور پر اے ربیع سوال کرو, تم عطا کیے جاؤ, مانگو کیا مانگو. اور کیا مانگا؟ سوچا ہوگا کہ دنیا مانگی ہے تم مانگو. دنیا میں پہلے سے گزرتی ہے, پیٹوں پر پتھر باندھتے ہیں, اللہ کے پیغمبر نے ضمانت دے دی کہ جو مانگو گے دیا جائے. دنیا مانگی ہے تم مانگو. پھر فیصلہ کیا ہوگا کہ دنیا تو دور فانی ہے اور آخر دور باقی ہے, میں فانی چیز نہیں مانگوں جس چیز میں کل نہیں تو پرسوں, پرسوں تو سال بعد بلاخر ختم ہو جانا ہے, وہ چیز نہیں مانگوں. ایسی چیز مانگنے کبھی ختم نہ ہو, تاکہ توجہ دنیا سے ہٹ گئی اور آخر پر لگ گئی. اب آخر میں کیا مانگوں؟ وہاں بھی درجے ہیں, وہاں بھی طبقے ہیں, کوئی اعلیٰ, کوئی اگلا, کوئی اوسط. کیا مانگوں؟ کوئی ایسا طبقہ مان لو جو سب سے اعلیٰ ہو. بڑا سوچ کر کیا مانگا؟ اس آلو کا ملافہ کرنا کا فرق جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کا ساتھ چاہیے جنت. یہ سوچ حاصل ہوگا جس طرح دنیا میں حاصل ہے, دنیا میں بھی آپ کی رفاقت ملی. بس سے اللہ کیا مقام ہوگا؟ دیکھیں کیا جنت کی فلک. تو اللہ کی رحمتیں موجود ہیں. افطار کے وقت کوئی دعا مستقبل ہوتی, مانگو کیا مانگو, دنیا مانگتے مانگو, آخر مانگتے مانگو, مواقع موجود. ہر افطار کے وقت بندوں کو لگانا جہاں اسے آزاد کر دیتے. تو مواقع موجود ہیں, یہ مبارک گھڑیاں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ ان سے استفادہ کریں, ان گھڑی کو ضائع نہ کریں. ریاکاری کی گھیرنے پر ہے, ان سے صحیح استفادہ کریں. یہ نہیں ہے, یہ ریاکاری دکھاوا, یہ تقوا کے منافی ہے. تقوا توحید خالص کا نام ہے, تقوا اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے, تقوا اخلاص کا نام, اخلاص سے امن, تقوا سنت سے محبت کا نام ہے, تقوا اللہ کے جنابر پر بکثرت دور پڑھنے کا نام ہے. دور پڑھو, یہ مواقع ہے قرآن کے. رسول اللہ کی حدیث ہے, ایک شخص اپنی پوری دعا درود پڑھا لے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں دعا مانگوں اور آدھا درود پڑھوں اور آدھی دعا مانگوں, فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں تین حصے درود پڑھوں اور ایک حصہ دعا مانگوں, فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک. اس نے کہا اگر پوری دعا درود پڑھتا رہوں اس نے مانگوں, فرمایا کہ یہ ٹھیک. اللہ ہوں ہم نے دنیا تم آخرا, اگر صرف درود پڑھتے رہو گے تو ہمارے پر عزت تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام امور کی کفایت کر دے گا. دنیا کے دنیا بھی دے دے گا, آخرت بھی دے دے گا. تو کیا چاہیے اس دین سے؟ مواقع موجود ہے, طلب موجود ہے, اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلائے آسمان اپنے پر آتے ہیں, توبہ کر لو, مجھ سے مانگ لو, گناہ رکھوا لو, جنت کے سودے کر لو, عطا کروں گا, کوئی گناہ مسترد نہیں کروں گا. تقویٰ پیدا کریں, ان مواقع سے استفادے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح کریں گے, اس ماہ سیام کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے. جہاں لڑکیاں بڑھ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں, نفل فرض بن جاتا ہے, فرض 70 فرائض کے برابر بن جاتا ہے. رمضان کا دائرہ عمرے کی توفیق دے دے تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, رمضان کے ایک عمرہ ایسا ہے جیسے اس شخص نے میرے ساتھ بیٹھ کر حج کیا ہو, صرف حج نہیں بلکہ میرے ساتھ جا کر حج کیا. تو واقع قرآن کی تلاوت کرو, روزہ اور قرآن شوقے بن کر آئیں گے, بندہ کی قیادت کریں گے. قرآن پڑھو, فروغ پڑھو اور انصاف بیچ نہیں ملا. اللہ کے پیغمبر رمضان کے مہینے میں کسی سائل کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ کسی کچھ عطا کرتے تھے. تو ان تمام واقع برے کار لائیں گے تو تقویٰ آ سکتا ہے, اور تقویٰ دنیا اور آخرت بھی کامیابی اور فراغ کی بنیاد ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. یہ ساتھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فی الحقیقت ہمارے مہمان ہیں, اپنے مدارس کے لیے, مساجد کے لیے رمضان میں سفر کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس کا تعاون کریں. انشاءاللہ یہ مساجد مدارس پر یہ ایسا لگے گا اور آپ کا علم نہیں ہوگا کہاں لگ رہا, اور پھر مرنے کے بعد کام آئے گا, جب یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا, ایک ایک اینٹ صدقہ جاریہ بن جائے گی, مدارس میں لگیں گے. جب تک وہاں قال اللہ قال رسول کی صدا گونجتی رہے گی, وہ ایک ایک لفظ صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو مال کی کوئی حقیقت نہیں کہ اکثرون جو ہے نا زیادہ مالدار, ہم اکثر وہ خسارے میں ہوں. ایک غریب آدمی مالدار سے 50 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے, تو اس مال میں کوئی خیر و برکت نہیں. الا من فعل هكذا وهكذا, اور جو مال کو اٹھائے اور بغیر گنے پھینک پا جائے, غریبوں میں بانٹ پا جائے, فرما بڑا مقرب ہے, فرما اتنا مقرب ہے کہ وہی اس کی ریس آتی. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. تو یہ جو ماہ سیام مبارک مہینہ, اللہ کے پیغمبر آندھی کی طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے, جب آندھی چلتی ہے تو سب پہ وہ لگتی ہے. اس کا معنی یہ کہ رمضان کی برکت سے سب کو مستفید ہونا چاہیے, جو آ جائے اس کو دیں, کم دیں, زیادہ دیں, اخلاص کے ساتھ دیں. صدقہ جاریہ یہ انفاق کا مہینہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے ساتھیوں نے گزارش کی ہے دعا کے لیے, دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانی دور فرما دے. بعض بیمار ساتھی ہیں, انہوں نے گزارش کی ہے تو ان کے لیے دعا کرے, ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. درخواستیں بہت سی ہیں اور ہر ایک کو پڑھنا وقت چاہتا ہے. تمہارے کے جو پریشان حال ہیں جنہوں نے درخواست کی, اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت اور سکون اور دنیا اور آخرت کا جو متاع خیر ہے وہ عطا فرما دے. جو ہمارے بیمار بھائی ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے, اور جو ہمارے فوج شدگان ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں, اللہ رب العزت ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ رب العزت ان کی مقصد فرما دے, اور اللہ رب العزت تمام لاحقین کو سمجھ دینے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے یہاں